السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے مزید 50 مریض دم توڑ گئے ہیں، جبکہ 3,344 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. پاکستان میں وبا سے اموات کی کل تعداد 4,762 اور 2,406 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. دنیا کے 12 ملکوں کے تقریباً 250 سائنسدانوں نے کہا ہے کہ COVID-19 ہوا کے ذریعے پھیلنے والا وائرس ہے. بھارت میں کرونا کیسز کی تعداد روس سے بڑھ گئی ہے، جس کے بعد عالمی فہرست میں اس کا نمبر تیسرا ہو گیا ہے. بھارت میں کیسز کی مجموعی تعداد 7,00,000 کے لگ بھگ ہے. کرونا وائرس سے متاثرہ ملکوں میں سر فہرست امریکہ اور دوسرے نمبر پر برازیل ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وفاقی وزیر برائے ہوا بازی غلام سرور خان نے پاکستان میں پائلٹس کے جعلی یا مشکوک لائسنس کے حوالے سے اپنے حالیہ بیان کو غیر ذمہ دارانہ یا قبل از وقت کے تاثر کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ طیارہ حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ ملک اور اداروں کے بہترین مفاد میں ہے. راولپنڈی میں ہمارے نمائندے علی فرقان کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں سرور خان نے کہا کہ پائلٹس کے جعلی لائسنس کے حوالے سے بیان پر بعض حلقوں کی جانب سے بلا جواز تنقید کی جا رہی ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ پائلٹوں کے جعلی لائسنس کے تنازع اور ان کے حالیہ بیان کے سبب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی ساکھ متاثر ہونے یا بحرانی صورتحال پیدا ہونے کی باتیں درست نہیں ہیں. ان کے بقول کرونا وائرس کے باعث دنیا بھر میں فضائی آپریشن پہلے سے ہی معطل ہیں، لہذا پاکستان کو یہ موقع ملا ہے کہ پی آئی اے میں پائی جانے والی خامیوں کو درست کیا جا سکے. انہوں نے کہا کہ کراچی سانحے سے پہلے ہونے والے طیاروں کے حادثات سے قوم کو بے خبر رکھا جاتا تھا. ہم قوم کو اس بات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں کہ ماضی میں کیا کچھ غلط تھا اور کیا کچھ ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ حکومت پی آئی اے کی نچکاری نہیں بلکہ تنظیم نو کرنا چاہتی ہے، اسی وجہ سے اس کے جہازوں میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ 30 جہازوں پر مشتمل پی آئی اے فلیٹ کو سال 2023 تک 45 جہازوں تک لے جایا جا رہا ہے، جو کہ 33% اضافہ ہے. انہوں نے کہا کہ پی آئی اے قومی فضائی ادارہ ہے، اس کی نچکاری نہیں بلکہ بہتری کے لیے کوشاں ہیں. غلام سرور خان کا کہنا تھا کہ 2018 میں پی آئی اے کا خسارہ 4 ارب روپے ماہانہ تھا، جو کہ موجودہ حکومت کی پالیسیوں کے نتیجے میں کم ہو کر 1 ارب روپے تک آ گیا تھا. تاہم کرونا وائرس کے باعث فضائی آپریشن کی معطلی کے سبب یہ خسارہ بڑھ کر 6 ارب روپے ماہانہ تک پہنچ گیا ہے. پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کرنے والی اتھارٹی پیمرا کی جانب سے لائسنس معطل کرنے کے بعد نجی ٹی وی کی انتظامیہ نے چینل 24 نیوز کو بند اور 965 ملازمین کو ملازمت سے فارغ کرنے کے لیے نوٹسز جاری کر دیے ہیں. اس بارے میں پیمرا کا کہنا ہے کہ چینل 24 کو کئی بار نوٹسز بھیجے گئے، لیکن پراپرٹی کی خرید و فروخت کے لیے قائم چینل کی کیٹیگری تبدیل نہ کروانے پر چینل معطل کیا گیا. پر انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم کارکن اور رضاکار پشاور کے ایک علاقے ٹی وی کالونی سے تعلق رکھنے والے مسیح برادری کے ندیم جوزف کے پڑوسی کے ہاتھوں جائیداد کے تنازع پر قتل پر سراپا احتجاج ہے، اور اس واقعے کو نہ صرف آئین اور قانون بلکہ اسلامی اقدار اور پشتون روایات کے بھی منافی قرار دے رہے ہیں. ندیم جوزف کو پچھلے 2 جون کو پڑوسی نے اس بنیاد پر گولیاں مار کر زخمی کر دیا کہ وہ غیر مسلم ہے اور اپنے پڑوس میں کسی غیر مسلم کو گھر خریدنے اور رہائش اختیار کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. ندیم جوزف لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور میں زخموں کی تاب نہ لا کر پچھلے 30 جون کو چل بسا. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے، مگر ابھی تک کسی قسم کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے. پاکستان میں حکام کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے افغانستان کی قومی مفاہمت کی اعلی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ کو باضابطہ طور پر پاکستان کے دورے کی دعوت دی گئی ہے. اسلام آباد کی جانب سے ہمسایہ ملک افغانستان سے تعلقات کی بہتری کے لیے پاکستان کی حکومت کے یہ تازہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب افغانستان میں حکومت اور طالبان میں مذاکرات شروع ہونے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ آج کے پروگرام میں بھی پاکستان اور بھارت سے اہم رپورٹیں ہم آپ کے لیے شامل کر رہے ہیں، تو آئیے پروگرام کی پہلی رپورٹ سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے ہوا بازی غلام سرور خان نے پاکستان میں پائلٹس کے جعلی یا مشکوک لائسنسوں کے حوالے سے اپنے حالیہ بیان کو غیر ذمہ دارانہ یا قبل از وقت کے تاثر کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ طیارہ حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ ملک اور اداروں کے بہترین مفاد میں ہے۔ راولپنڈی میں ہمارے نمائندے علی فرقان کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں سرور خان نے کہا کہ پائلٹس کے جعلی لائسنس کے حوالے سے بیان پر بعض حلقوں کی جانب سے بلا جواز تنقید کی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
وفاقی وزیر برائے ہوا بازی غلام سرور خان نے کہا کہ ان کے حالیہ بیان کے سبب پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی ساکھ متاثر ہونے اور بحرانی صورتحال پیدا ہونے کی باتیں درست نہیں ہیں، کیونکہ کرونا وائرس کے باعث دنیا بھر میں فضائی آپریشن پہلے سے معطل ہے۔ انہوں نے کہا کہ فضائی آپریشن معطل ہونے کے باعث پاکستان کو یہ موقع میسر آیا ہے کہ پی آئی اے میں پائی جانے والی خامیوں کو درست کیا جا سکے۔
اس سے پہلے جتنے بھی ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں قوم کو بے خبر رکھا گیا، ہم قوم کو بے خبر نہیں رکھنا چاہتے، باخبر رکھنا چاہتے ہیں کہ کیا کچھ غلط تھا اور کیا کچھ ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری گورنمنٹ ایک ریفارم گورنمنٹ ہے۔
وزیر ہوابازی کہتے ہیں کہ مسافروں کی حفاظت پہلی ترجیح ہے، کیونکہ مسافروں کا تحفظ ہوگا تو اس سے قومی ایئر لائن اور ملکی نیک نامی ہوگی۔
لوگوں کی سب سے پہلے سیفٹی ہمیں عزیز ہے، سیفٹی ہوگی تو پھر ادارے کی نیک نامی ہوگی، ملک کی نیک نامی ہوگی۔ اب دیکھیں نا، 10 سالوں میں 5 حادثے، چھوٹی سی ہماری ایئر لائن ہے، چھوٹی سی ڈیسٹینیشنز کور کرتی ہے، ڈومیسٹک آپریشنز بھی بڑے ہمارے محدود ہیں، انٹرنیشنل آپریشنز بھی ہمارے بڑے محدود ہیں، اور ہر دوسرے سال ہمیں کسی نہ کسی ایکسیڈنٹ، کوئی تو وجہ ہے۔
یورپی یونین کی ایئر سیفٹی ایجنسی کی جانب سے پی آئی اے کا فضائی آپریشن کا اجازت نامہ معطل کیے جانے پر سرور خان کہتے ہیں کہ یہ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کے ایک جاری عمل کا نتیجہ تھا، اور اس سے قبل بھی قومی ایئر لائن کا یورپی ممالک کو فضائی آپریشن معطل ہوا ہے۔ وفاقی وزیر برائے ہوابازی کہتے ہیں کہ حکومت پی آئی اے کی نجکاری نہیں بلکہ تنظیم نو کرنا چاہتی ہے، اسی بنا پر اس کے جہازوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔
سو فار نجکاری نہیں ہے، ریسٹرکچرنگ ہے کہ اسے بہتر کرنا۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 2023 تک 45 جہاز کرنے ہیں، 30 سے 45، 1/3 ہم نے اس کا فلیٹ بڑھانا ہے، نئے جہازوں کی انڈکشن کرنی ہے۔ تو اٹ مینس کہ ہم اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، یہ نیشنل فلیگ کیریئر ہے، اسے ہم انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں۔
غلام سرور خان نے بتایا کہ نیو یارک میں پی آئی اے کی ملکیت روز ویل ہوٹل کو ٹھیکے یا مشترکہ منصوبے کے طور پر چلانے پر کام کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے نجکاری کی خبروں میں صداقت نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما غلام سرور خان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے مائنس ہونے کی اخباری افواہیں حقیقت سے بہت دور ہیں، کیونکہ عمران خان مائنس ہونے جا رہے ہیں، نہ ہی تحریک انصاف۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کرنے والی اتھارٹی پیمرا کی جانب سے لائسنس معطل کرنے کے بعد نجی ٹیلی ویژن کے انتظامیہ نے چینل 24 نیوز کو بند اور 965 ملازمین کو ملازمت سے فارغ کرنے کے لیے نوٹسز جاری کر دیے۔ اس بارے میں پیمرا کا کہنا ہے کہ چینل 24 کو کئی بار نوٹسز بھیجے گئے، لیکن پراپرٹی کی خرید و فروخت کے لیے قائم چینل کی کیٹیگری تبدیل نہ کرانے پر چینل کو معطل کیا گیا ہے۔ تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش ہے۔
پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا بدستور مشکلات کا شکار ہے، اور اس بار لاہور سے چلنے والا چینل 24 نیوز کا لائسنس معطل کر دیا گیا۔ 3 جولائی کو پیمرا کی جانب سے جاری ایڈوائزری میں کہا گیا کہ چینل 24 نیوز غیر قانونی طور پر خبروں اور حالات حاضرہ کے پروگرام نشر کر رہا ہے، جبکہ چینل کے پاس لائسنس تفریحی پروگراموں کی نشریات کا ہے۔ اتھارٹی کے آرڈر کے مطابق سینٹرل میڈیا نیٹورک نے ویلیو ٹی وی کے نام سے خریدے گئے لائسنس کو غیر قانونی طور پر نام تبدیل کر کے 24 نیوز بنایا۔ چینل کی انتظامیہ نے جاری کیے گئے اظہار وجوہ کے نوٹس کا جواب بھی نہیں دیا۔ اس بارے میں چیئرمین پیمرا مرزا سلیم بیگ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس چینل کو ہم نے کئی مرتبہ نوٹسز جاری کیے، عدالتی حکم نامہ پر اس پر ایکشن لیا گیا۔ در حقیقت یہ ایک پراپرٹی چینل تھا۔
بیسیکلی پراپرٹی چینل تھا انٹرٹینمنٹ کیٹیگری کا, چار شو کا نوٹس تو ہم نے ایشو کیے ہیں, یہ کر کے پورا لیگلی ہم کرنے کے بعد ہم نے یہ بارہا انہیں کہا کہ اس کا کریں, لیکن یہ تو کوئی تک نہیں بنتا نا کہ ہو اور اس کے ساتھ یہ کر لیا جائے چلایا جائے اس طریقے سے. ہر جگہ ہر کنٹری میں کیا فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن امریکہ میں اجازت دے سکتا ہے یا آف کام برطانیہ میں اجازت دے سکتا ہے, ریگولیشن کے مطابق ہی چل رہا ہے نا سب.
5 جولائی کی شام کو مختلف صحافیوں کی جانب سے قائم واٹس ایپ گروپس میں چینل کے سی ای او محسن نقوی کے میسج کا سکرین شاٹ شیئر کیا گیا جس میں پڑھا جا سکتا ہے کہ کئی لوگوں کے ساتھ مشاورت کے بعد آج ہم نے بوجھل دل کے ساتھ 24 نیوز چینل بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. میسج میں لکھا تھا کہ میں روز روز کی وفاقی حکومت کی بلیک میلنگ سے تھک گیا ہوں, ہر سیکنڈ ہر روز پیمرا کے غیر قانونی نوٹسز کے خلاف قانونی فیسیں بھی بھر رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ یہ ہم میں سے کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا, لیکن ایک دن ہم واپس آئیں گے. سی ای او نے 24 نیوز کے تمام 965 ملازمین کے لیے 1 ماہ کا نوٹس تیار کرنے کی ہدایت کی. اس بارے میں اسی گروپ کے چینل 42 نیوز کے ڈائریکٹر نیوز خرم کلیم نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسی صورتحال جہاں ملک بحران کا شکار ہے وہاں مزید 1,000 افراد کو بے روزگار کر دیا گیا.
حکومتی اہلکار وہاں پہ آ کے بیٹھ رہے ہیں, انہوں نے آ کے اثر انداز ہوئے, سارا دن بیٹھے رہے وہاں پہ اور آخر وہ اپنے حق میں فیصلہ جو وہ چاہ رہے تھے فیصلہ کروا کے اٹھے اور 1,000 لوگوں کا روزگار انہوں نے چھین لیا.
دوسری جانب پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن نے 24 نیوز چینل کا لائسنس معطل کرنے کی مذمت کی ہے. پی بی اے کا کہنا ہے کہ ایک طرف پیمرا مختلف کیٹیگریز میں نئے لائسنسز کا اجرا کر رہا ہے جس کی موجودہ اینالاگ سسٹم میں گنجائش نہیں, دوسری طرف پہلے سے آن ایئر چینلز کے لائسنس پروسیجرل ایشوز کی وجہ سے معطل کر رہا ہے. چینل کی بندش کے خلاف پیمرا کے باہر صحافیوں نے سوموار کو احتجاج بھی کیا. مظاہرین نے پیمرا دفتر کے باہر نعرے بازی کی اور لائسنس معطلی کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا. پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں یہ پہلا چینل نہیں جو بند ہوا ہے. رواں سال 30 اپریل کو پیمرا نے نیو ٹی وی کا لائسنس بھی معطل کیا. اس سے پہلے بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کا چینل آپ نیوز بھی مالی مشکلات کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے ہزاروں افراد بے روزگار ہوئے. آصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پشاور میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم کارکن اور رضاکار پشاور کے ایک علاقے ٹی وی کالونی سے تعلق رکھنے والے مسیحی برادری کے ندیم جوزف کے پڑوسی کے ہاتھوں جائیداد کے تنازع پر قتل پر سراپا احتجاج ہے, اور اس واقعے کو نہ صرف آئین اور قانون بلکہ اسلامی اقدار اور پشتون روایات کے بھی منافی قرار دے رہے ہیں. ندیم جوزف کو 2 جون کو پڑوسی نے اس بنیاد پر گولیاں مار کر زخمی کر دیا کہ وہ غیر مسلم ہے اور وہ اپنے پڑوس میں کسی غیر مسلم کو گھر خریدنے اور رہائش اختیار کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. ندیم جوزف لیڈی ریڈنگ ہسپتال پشاور میں زخموں کی نہ لا کر 30 جون کو چل بسا. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا مگر ابھی تک کسی طرح کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم رضاکار اور غیر مسلم اقلیتی مسیحی برادری کے لوگ پشاور کے علاقے ٹی وی کالونی کے ندیم جوزف کے جائیداد کے تنازع پر پڑوسی کے ہاتھوں قتل کے واقعے پر سراپا احتجاج ہے. پشاور کے پشتخرا پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع ٹی وی کالونی سے تعلق رکھنے والے ندیم جوزف کو پچھلے 2 جون کو ان کے ایک پڑوسی نے اس وجہ سے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا کہ ندیم غیر مسلم ہے اور وہ کسی بھی غیر مسلم کو اپنے پڑوس میں گھر خریدنے یا اس میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا. ندیم جوزف کو زخمی حالت میں پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا جہاں پر وہ 30 جون کو زخموں کا تاب نہ لا کر چل بسا. پشاور پولیس کے عہدیداروں نے مقدمہ تو درج کر لیا ہے مگر ابھی تک اس واقعے میں کسی بھی ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے. مسیحی برادری کے ایک رہنما جیکب اگسٹن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اسپتال میں ندیم جوزف کے 5 آپریشن کیے گئے مگر وہ جانبر نہ ہو سکے.
فرض ہے پاکستانی ہم صوبے کے رہائشی ہیں, ہمارا مطالبہ صرف انصاف کا ہے. درخواست ہے حکومت صوبہ خیبر پختونخوا سے کہ جی آپ گرفتار کریں اس شخص کو, اور جو قانون ہے اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب کے ہاتھ سے قتل ہوتا ہے اس کی سزا ہے, سزا ہوتی ہے, اس سزا کے مطابق اس کو گرفتار کیا جائے.
پاکستان کے انسانی حقوق کمیشن کے سابق سربراہ اور پشاور ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ شیر محمد خان نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا,
جو جا جواز بنا دیا گیا مطلب کہ وہ غیر مسلم تھے اور وہ اس علاقے میں نہیں رہ سکتے, تو یہ اس ملک کے آئین کے بھی خلاف ہے اور یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے اور یہ ہمارے پختون کلچر کے بھی خلاف ہے اور یہ ایک بہت بڑی حکومت کے لیے چیلنج ہے.
ہندو برادری کے رہنما سربدیا نے ندیم جوزف کے واقعے کو مذہبی ہم آہنگی کے لیے انتہائی نقصان دہ قرار دیتے ہوئے کہا.
یہ ندیم جوزف کا واقعہ ہے, یہ ہمارے بھائی چارہ کے لیے ایک بہت بڑی دکھ بھری کہانی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اس میں ہم منتظر ہیں کہ حکومت خیبر پختونخوا اس میں دلچسپی لے کر اس جیسے جیسے واقعات کو روک تھام کے لیے اپنا کردار نبھائے گی.
حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ممبر صوبائی اسمبلی ولسن وزیر کا کہنا ہے کہ حکومت کا اس واقعے پر موقف بالکل واضح ہے.
جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو میں اسی شام کو وزیر اعلیٰ صاحب سے ملا تھا اور انہوں نے سی سی پی او پشاور محمد علی صاحب کو میری موجودگی میں فون کیا تھا کہ ان مجرموں کو گرفتار کرو اور قانون کے مطابق جو بھی اس کی سزا بنتی ہے اس کو ملنی چاہیے.
انسانی حقوق کے تحفظ کی تنظیموں سے وابستہ رضاکاروں اور عہدیداروں کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی, عوامی نیشنل پارٹی اور کئی ایک دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما اور کارکن بھی اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے رہتے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان میں حکام کا کہنا ہے کہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے افغانستان کی قومی مفاہمت کی اعلی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ کو باضابطہ طور پر پاکستان کے دورے کی دعوت دی گئی ہے. وقار محمد خان کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے.
اسلام آباد کی جانب سے ہمسایہ ملک افغانستان سے تعلقات کی بہتری کے لیے پاکستان کی حکومت کا یہ تازہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب افغانستان میں حکومت اور طالبان میں مذاکرات شروع ہونے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں. حکام کے مطابق عبداللہ عبداللہ کے پاکستان کے دورے کے لیے تاریخوں کا اعلان دونوں ممالک کے درمیان باہمی رضامندی سے کیا جائے گا. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے افغانستان کے لیے تعینات کردہ خصوصی مشیر محمد صادق کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہیں. کابل میں تعینات پاکستان کے سفیر نصر اللہ خان سے ملاقات کے بعد عبداللہ عبداللہ کا ایک ٹویٹ میں کہنا تھا کہ وہ پاکستان کی طرف سے دورے کی دعوت پر شکر گزار ہیں. عبداللہ عبداللہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے قائم کردہ اعلیٰ کونسل کے سربراہ ہیں. انہیں اس اعلیٰ کونسل کا سربراہ صدر اشرف غنی سے شراکت اقتدار کے معاہدے کے بعد بنایا گیا تھا. افغانستان کے صدارتی انتخابات کے بعد اس کے نتائج کے حوالے سے اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے تھے اور فروری میں دونوں نے صدارت کا الگ الگ حلف بھی اٹھا لیا تھا جبکہ اپنی متوازی حکومتوں کا اعلان کر دیا تھا. امریکہ اور دیگر ممالک کے دباؤ پر اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ میں شراکت اقتدار کا معاہدہ ہوا تھا. معاہدے کے مطابق عبداللہ عبداللہ کو صدر کے بعد ملک میں دوسرا اہم ترین عہدہ دیا گیا ہے جبکہ اشرف غنی بدستور صدر کے عہدے پر موجود رہیں گے. امریکہ افغانستان میں سیاسی بحران کے جلد از جلد خاتمے کا خواہ تھا تاکہ طالبان سے کیے گئے امن معاہدے پر تیزی سے عمل ہو سکے. رواں برس فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے میں امریکہ کے زیر قیادت اتحادی افواج کے انخلاء کے لیے ٹائم ٹیبل اور طالبان کی جانب سے امن و امان قائم رکھنے پر اتفاق کیا گیا تھا. اسی معاہدے میں 5,000 طالبان قیدیوں کی رہائی اور طالبان کی طرف سے 1,000 افغان سرکاری اہلکاروں کی رہائی بھی شامل تھی. افغان حکومت اور طالبان کی جانب سے کافی حد تک قیدیوں کو رہا کیا جا چکا ہے اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ طالبان اور حکومت میں بین الافغان مذاکرات جلد شروع ہو جائیں گے. پاکستان کی جانب سے چند روز قبل سینئر سفارتکار محمد صادق کو افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی مقرر کیا گیا ہے. ماہرین موجودہ حالات میں ان کی تقرری کو اہم قرار دے رہے ہیں. محمد صادق اس سے قبل پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے علاوہ کئی سال تک افغانستان میں پاکستان کے سفیر اور امریکہ سمیت کئی ممالک میں پاکستان کے سفارتی مشن کا حصہ رہ چکے ہیں. محمد صادق کے تقرر کے بعد پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کابل میں افغانستان کے صدر اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ سے ملاقاتیں کی تھیں. ان ملاقاتوں میں محمد صادق کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اہم ترین خفیہ ادارے ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے. حال ہی میں پاکستان نے افغان حکومت کی درخواست پر دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارت کے لیے سرحد بھی کھول دی ہے جو کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بند کر دی گئی تھی. گزشتہ ہفتے افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی الچی زلمے خلیل زاد نے بھی افغانستان کے حوالے سے ازبکستان, پاکستان اور قطر کا دورہ کیا تھا. قطر میں انہوں نے طالبان رہنماؤں سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا تھا. اس سے پہلے امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو اور طالبان کے اعلیٰ مذاکرات کار عبدالغنی برادر میں بھی رابطہ ہوا تھا. ٹیلی فون پر دونوں رہنماؤں میں ہونے والی گفتگو میں افغان عمل سمیت قیدیوں کی رہائی پر مشاورت کی گئی تھی.
افغانستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان گرین ہیورڈ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے موضوع پر 3 ویڈیو کانفرنس کے سلسلے کی پہلی کانفرنس آج پیر کے روز منعقد ہو رہی ہے جس میں امریکہ, اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون کی بین الاقوامی تنظیم OIC کے نمائندوں سمیت 18 علاقائی اور ہمسایہ ملک شرکت کر رہے ہیں. کانفرنس میں افغانستان میں تشدد میں کمی, امن بات چیت اور قیدیوں کی رہائی کے معاملات پر غور کیا جائے گا. ترجمان کے مطابق آج کے اجلاس میں افغانستان کے صدر اشرف غنی کانفرنس کے شرکا سے خطاب کریں گے. صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران بتایا کہ کانفرنس کے اختتام پر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا. ترجمان کے مطابق کانفرنس کا مقصد افغانستان میں قیام امن کے سلسلے میں خطے میں ہم آہنگی اور مفاہمت پیدا کرنا ہے. اس کانفرنس کے بعد کل منگل کے روز چین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سہ فریقی ویڈیو کانفرنس ہوگی. اس کانفرنس میں تینوں ممالک کے نائب وزیر خارجہ امن، سلامتی اور اقتصادی امور کے بارے میں بات چیت کریں گے. اس کے بعد جمعرات کے روز تیسری کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا جس میں افغانستان کو امداد فراہم کرنے والے ممالک اور تنظیمیں شرکت کریں گی. افغان حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ طالبان کی طرف سے رہائی کے لیے فراہم کردہ 5,000 قیدیوں کی فہرست میں سے 600 قیدیوں کو رہا نہیں کیا جائے گا. افغان حکومت کا کہنا ہے کہ ان قیدیوں کو طالبان سے تعلق کی بجائے ان کے جرائم پر مبنی ماضی کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا تھا. امریکہ اور طالبان کے درمیان رواں سال فروری میں دوحہ میں طے پانے والے معاہدے کے بعد افغانستان میں پائیدار امن کے حصول کی کوششیں جاری ہیں اور اعلی امریکی سفارتی اہلکار دوحہ معاہدے کے تحت بین الافغان مذاکرات کے شروع کروانے کے لیے کوشاں ہیں تاکہ افغانستان میں تعینات امریکی فوجوں کے انخلا کا عمل خوش اسلوبی سے مکمل ہو سکے. لیکن دوسری جانب امریکی ذرائع ابلاغ میں حال ہی میں سامنے آنے والی بعض رپورٹوں کی وجہ سے امریکہ میں ایک نیا تنازعہ زیر بحث ہے کہ روس نے گزشتہ سال مبینہ طور پر طالبان سے منسلک بعض گروپوں کو افغانستان میں تعینات امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے کے لیے رقم فراہم کی تھی. اگرچہ ان رپورٹوں کو امریکہ، روس اور طالبان مسترد کر چکے ہیں، تاہم تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان رپورٹوں کا مبینہ طور پر ایسے وقت پر امریکی عہدیداروں کے حوالے سے سامنے آنا تعجب کی بات ہے جب افغانستان میں امن عمل ایک فیصلہ کن مرحلے پر پہنچ چکا ہے. یہ تفصیلی رپورٹ ہم آپ کو کچھ دیر کے بعد سنوائیں گے جسے تیار کر رہے ہیں محمد جلیل. بھارت اور چین نے مشرقی لداخ کی گلوان وادی میں اپنے فوجیوں کی کاروائیاں ختم کرنے کا آغاز کر دیا ہے جہاں گزشتہ ماہ مولک جھڑپیں ہوئیں. فوجی ذرائع نے دکن ہیرلڈ کو بتایا کہ گلوان میں کاروائی ختم کرنے کی ابتدا ہو چکی ہے اور پیٹرول پوائنٹ 14 کے علاقے میں سٹرکچرز کو ہٹا دیا گیا. اس مقام پر 15 جون کو ہونے والی لڑائی میں 20 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے جبکہ چینی فوجیوں کو پہنچنے والے جانی نقصان کا تعین نہیں ہوا. دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کے متعدد ادوار کے بعد پیر کے روز سے یہ کاروائی عمل میں لائی گئی ہے. ایک سورس نے بھارتی میڈیا کو بتایا ہے کہ ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اقدام حقیقی اور دیر پا بھی ہے. کویت کی قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے قانونی امور نے غیر ملکی تارکین وطن کی تعداد کو کم کرنے سے متعلق ایک بل کے مسودے کی منظوری دی ہے. یہ بل غور و خوص کے لیے ایک دوسری کمیٹی کے پاس بھی جائے گا اور اگر اس کمیٹی نے بھی اسے منظوری دے دی اور بل نے قانونی شکل اختیار کر لی تو کم از کم 8 لاکھ بھارتی تارکین وطن کو واپس آنا پڑے گا. اس صورتحال نے اندرون ملک خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. بھارتی سفارت خانہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہیں.
مذکورہ بل میں کہا گیا ہے کہ بھارتی تارکین وطن کی تعداد ملک کی مجموعی آبادی 4.8 ملین کے 15% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. کویت میں بھارتی تارکین وطن کی تعداد 1.4 ملین ہے جو کہ مصری باشندوں کے بعد دوسری بڑی آبادی ہے. اس بل میں دوسرے ملکوں کے تارکین وطن کے لیے بھی ایسے ہی کوٹے کی تجویز رکھی گئی ہے. ایک ماہ قبل کویت کے وزیر اعظم شیخ صباح الخالد الصباح نے کہا تھا کہ تارکین وطن کی آبادی 70% سے کم کر کے 30% کی جانی چاہیے. بقول ان کے اگر ایسا نہیں کیا گیا تو مستقبل میں ہمارے سامنے اس عدم توازن کو ختم کرنے کا چیلنج لاحق ہو جائے گا. ان کے اس بیان کو سرکاری نیوز ایجنسی نے جاری کیا تھا. خلیجی ممالک سے متعلق امور کے ماہر پروفیسر اشتیاق دانش نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صرف آبادی کا عدم توازن ہی اس فیصلے کی وجہ نہیں ہے بلکہ دیگر خلیجی ممالک کی مانند کویت میں بھی اقتصادی مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور وہ بھی عالمی کساد بازاری کا شکار ہے.
کویت میں تو بنیادی طور پر ابھی بھی کنٹرول اکنامی ہے, اسٹیٹ کنٹرول اکنامی ہے, اسٹیٹ ہی کے سارے پروجیکٹ ہیں اور اسٹیٹ کا سنگل سورس آف ریونیو ہے, عام آدمی کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ تیل بیچنا ہے. اور چونکہ تیل کی قیمتیں اس وقت جو کئی مہینوں سے بہت زیادہ نیچے جا رہی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں, جس کی وجہ سے ان کا ریونیو کم ہوا ہے. ریونیو کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے پروجیکٹ کو ان کو بند کرنا پڑے گا اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کی نوکریاں جائیں گی.
انہوں نے مزید کہا کہ دیگر خلیجی ملکوں سے بھارتی تارکین وطن کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور اگر کویت سے 8 لاکھ افراد واپس آتے ہیں تو بھارت میں بے روزگاری کا مسئلہ اور سنگین ہو جائے گا. بھارت کو حاصل ہونے والے غیر ملکی زر مبادلہ پر بھی اس کا اثر پڑے گا. 2018 میں کویت سے بھارت کو 4.8 بلین ڈالر کا زر مبادلہ حاصل ہوا تھا. اشتیاق دانش کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی تو قومی اسمبلی نے بل منظور کیا ہے, کوئی ضروری نہیں کہ ایک قانون کی شکل اختیار کر لے, کیونکہ وہاں کے امیر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اسے کل عدم کر سکتے ہیں. اشتیاق دانش کے مطابق COVID-19 کی وجہ سے بہت سے ملک اقتصادی مسائل سے دوچار ہیں. بھارت کی معیشت پہلے ہی ابتر حالت میں پہنچ گئی تھی, اگر ایسا ہوتا ہے تو اقتصادی حالات اور خراب ہو جائیں گے. گزشتہ ہفتے خلیج کے کثیر الاشاعت اخبار گلف نیوز نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ کورونا کی عالمی وبا کے آغاز سے ہی غیر ملکی تارکین وطن کے خلاف آواز بلند ہو رہی ہے, اور قانون دانوں اور حکومت کے اہلکاروں کی جانب سے غیر ملکیوں کی تعداد میں تخفیف پر زور دیا جا رہا ہے. ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق کویت میں بھارتی سفارت خانہ مجوزہ قانون سے متعلق صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے, تاہم حکومت کی جانب سے تاحال کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حکومت کی نئی میڈیا پالیسی کے خلاف صحافیوں اور ذرائع ابلاغ کے دوسرے نمائندوں نے پیر کے روز دارالحکومت سری نگر میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا. مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ علاقے کی انتظامیہ نے حال ہی میں جو میڈیا پالیسی وضع کر کے منظر عام پر لائی ہے, وہ آزادی صحافت پر ایک بڑا اور کھلا وار ہے. تاہم بود باز دوسرے صحافی کہتے ہیں کہ حکومت نہیں چاہتی کہ ذرائع ابلاغ معروضی انداز اپنا کر شورش زدہ علاقے میں رونما ہونے والے واقعات اور حالات کے بارے میں بیرونی دنیا کو باخبر رکھیں. حکام نے نئی میڈیا پالیسی کا یہ کہہ کر دفاع کرنے کی کوشش کی ہے کہ جموں کشمیر کو امن و امان اور حفاظتی مسائل درپیش ہیں, اور اس کے علاوہ یہ ایک ایسی درپردہ جنگ کے خلاف لڑا ہے جسے سرحد پار سے اعانت حاصل ہے, لہٰذا ایسی صورتحال میں یہ انتہائی اہم ہے کہ ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جو سماج دشمن اور قوم دشمن عناصر کو امن میں رخ نہ ڈالنے سے باز رکھ سکیں. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حکومت کی نئی میڈیا پالیسی کے خلاف صحافیوں اور ذرائع ابلاغ کے دوسرے نمائندوں نے پیر کو دارالحکومت سری نگر میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرے میں شامل افراد نے اپنے ہاتھوں میں جو کتبے اٹھا رکھے تھے ان پر صحافت کا منہ بند کرنے کی کوشش نہ کرو, صحافیوں کو ہراسان کرنا بند کرو, نئی میڈیا پالیسی مردہ باد کے نعرے درج تھے. ایک صحافی امتیاز بزاز نے الزام لگایا کہ حکومت نے بعض ایسے بیوروکریٹس کی ایما پر یہ ناقص میڈیا پالیسی تیار کی ہے جو ان کے بقول آزادی اظہار کا گلا گونٹ کر اپنی نااہلی اور رشوت خوری پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. تاہم کئی دوسرے مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ ذرائع ابلاغ معروضی انداز اپنا کر شورزدہ علاقے میں رونما ہونے والے واقعات اور حالات کے بارے میں مقامی آبادی یا بیرونی دنیا کو باخبر رکھیں. نئی میڈیا پالیسی کے تحت جس کا اعلان 2 جون کو کیا گیا تھا, حکومت کو یہ اختیار حاصل ہو گیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کون سی خبر جعلی, غیر اخلاقی یا قوم دشمن ہے, اور پھر یہ متعلقہ صحافی یا میڈیا ادارے کے خلاف قانونی کارروائی بھی کر سکتی ہے, جس میں سرکاری اشتہارات کو روکنا اور اس بارے میں اطلاعات اور کوائف کو سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ بانٹنا بھی شامل ہے. سرکردہ صحافی اور انگریزی روزنامہ کشمیر امیجز کے ایڈیٹر بشیر منظر,
دیکھیے میری نظر میں یہ پالیسی سیدھا سادہ ایک اٹیک ہے فریڈم آف جرنلزم پہ. گورنمنٹ ڈوز اینڈ ڈو ناٹ جب جرنلسٹ کو دینے لگے تو جمہوریت کا, صحافت کا, فری جرنلزم کا سب کا کانسیپٹ مر جاتا ہے. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی سرکاری افسر کسی دفتر میں بیٹھا ہوا اور کوئی پولیس والا کسی تھانے میں بیٹھا ہوا یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ جو آپ لکھ رہے ہیں کیا وہ ایتھیکل ہے, کیا وہ پلیجرزم ہے, کیا وہ فیک نیوز ہے, کیا وہ کوئی اور چیز پروپیگنڈا ہے واٹس ایور. میں کہتا ہوں میرا یہ ماننا ہے کہ اخبار والوں کو خود بھی اپنے کنٹینٹ پہ دھیان دینا ہوگا, دینا چاہیے, کیونکہ ہمیں کچھ اپنے ضوابط اور کچھ اصول ہیں ان سے انحراف نہیں کرنا چاہیے, لیکن سرکار کا یہ حق نہیں بنتا ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کرے ٹرمز. اگر کہیں کنٹینٹ سے کوئی کمپلینٹ آتا ہے اس کے لیے کچھ میڈیا ایکسپرٹس کو بلائیے, ان تک وہ کمپلینٹ پہنچائیے. ہمارے کشمیر میں بہت ہی ریپیوٹیڈ جرنلسٹ ہیں, ان کو کہیے کہ آپ اس خبر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ خبر کسی بھی طور فیک نیوز کے زمرے میں آتی ہے, وہ خود ہی اپنے کلیگز کے بارے میں کوئی فیصلہ دیں گے. لیکن سرکار کے حوالے یہ کرنا, یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کون کیا لکھ رہا ہے, دوسری بات. جو یہ نیشنل انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ نیشنل انٹرسٹ میں کیا ہے کیا نہیں؟
50 صفحات پر مشتمل سرکاری دستاویز میں اس سخت میڈیا پالیسی کا دفاع کرتے ہوئے یہ جواز پیش کیا گیا ہے کہ جموں کشمیر کو امن امان اور حفاظتی مسائل درپیش ہیں, اور اس کے علاوہ یہ ایک ایسی در پردہ جنگ کے خلاف لڑ رہا ہے جسے سرحد پار سے اعانت حاصل ہے. اس لیے ایسی صورتحال میں یہ انتہائی اہم ہے کہ ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جو سماج دشمن اور قوم دشمن عناصر کو امن میں رکھنا ڈالنے سے باز رکھ سکیں. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان رواں سال فروری میں دوحہ میں طے پانے والے معاہدے کے بعد افغانستان میں پائیدار امن کے حصول کی کوششیں جاری ہیں, اور اعلیٰ امریکی سفارتی اہلکار دوحہ معاہدے کے تحت بین الافغان مذاکرات کے شروع کرانے کے لیے کوشاں ہیں تاکہ افغانستان میں تعینات امریکی فورسز کے انخلا کا عمل خوش اسلوبی سے مکمل ہو سکے. لیکن دوسری جانب امریکی ذرائع ابلاغ میں حال ہی میں سامنے آنے والی بعض رپورٹوں کی وجہ سے امریکہ میں ایک نیا تنازعہ زیر بحث ہے کہ روس نے گزشتہ سال مبینہ طور پر طالبان سے منسلک بعض گروپوں کو افغانستان میں تعینات امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے کے لیے رقم فراہم کی. اگرچہ ان رپورٹوں کو امریکہ, روس اور طالبان مسترد کر چکے ہیں, تاہم تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان رپورٹوں کا مبینہ طور پر ایسے وقت پر امریکی عہدیداروں کے حوالے سے سامنے آنا تعجب کی بات ہے جبکہ افغانستان امن عمل کے ایک فیصلہ کن مرحلے پر پہنچ گیا ہے. اسلام آباد سے تفصیلات کے ساتھ محمد جلیل.
اگرچہ امریکہ, روس اور طالبان نے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ رپورٹ امریکہ میں زیر بحث ہے. اس کے علاوہ طالبان کے بارے میں امریکی عہدیداروں کے حوالے سے ایسی رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ طالبان اب بھی شدت پسند گروپ القاعدہ کے ساتھ رابطہ برقرار رکھے ہوئے ہیں, اگرچہ طالبان اس دعوے کو مسترد کر چکے ہیں. تاہم تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ان رپورٹس کا امریکہ میں ایک ایسے وقت منظر عام پر آنا ان کے بقول تعجب کی بات ہے جب افغانستان میں امن عمل. تجزیہ کاروں کے خیال میں بعض امریکی حلقے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید طالبان امریکہ کے ساتھ طے پانے والے معاہدے پر پوری طرح عمل درآمد نہیں کر رہے. بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار اور صحافی زاہد حسین کا کہنا ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ طالبان اس وقت امریکی فورسز کے خلاف کسی ایسی کاروائی میں ملوث ہونا چاہیں گے جو امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے لیے ان کے بقول کسی طور نقصان دہ ہو.
ان کا سارا ایک مقصد جو فوکس اس وقت پر کیا آ رہا ہے کہ جو بھی اس نے انہوں نے ڈپلومیٹک گین کیا ہے, جو ملٹری گین کیا ہے, خاص طور پہ پیس ڈیل کے بعد, اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. تو یہ ممکن ہو سکتی ہے کہ اس قسم کے واقعات, یہ جب انسرجنسی بڑھ رہی تھی اس میں بہت زیادہ جو ایک چیز اور بھی بڑھ گئی تھی کہ جو ہے لوکل کمانڈ, اس میں خاصی ایک بڑی تعداد جو کہ ٹھیک ہے طالبان کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ضرور رہی تھی, لیکن وہ ایک انڈیپینڈنٹ بھی تو کام کرتے رہے. یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ کچھ اس میں اس قسم کے واقعات ہوئے تھے, لیکن ابھی تک اسی کو حتمی طور پہ بات نہیں آئی.
ذیاکار زاہد حسین کا مزید کہنا ہے کہ خطے کے دیگر علاقائی ممالک چین, پاکستان اور ایران کی طرح روس بھی افغانستان کی صورتحال سے لا تعلق نہیں رہ سکتا.
لیکن ایک اور بات یہ ہے کہ یقین طور پہ امریکہ میں اسٹیبلشمنٹ میں ایک بہت زیادہ رشیا کے رویے پہ بھی تشویش تو پائی جاتی ہے کہ رشیا کا رول کیا ہوگا. نئی جو جیو پالیٹکس ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس پہ بھی یہ خیال, یا پھر اس میں جس رپورٹ کو اس میں دیکھا جائے تو اس میں اسی تنازع سے دیکھنا چاہیے. تو اس وقت سمجھ سے باہر ہے کہ اس وقت رشیا کوئی ایسی کاروائی کرے گی یا طالبان اس کو جو ہے اس چیز میں شامل ہوں گے جو کہ اس جو بھی ایک پروسیس شروع ہے اس کو ڈیریل کرنے کے. میرے خیال یہ ایک انڈیویژل واقعہ ضرور ہو سکتے ہیں بٹ کوئی پالیسی کے تحت.
تاہم زاہد حسین کے بقول روس بھی اس بات کے حق میں ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت پیش رفت ہو اور امریکی فورسز کا انخلا مکمل ہو جائے. اس لیے ان کے بقول افغانستان میں امن کا حصول ماسکو کے مفاد میں ہے. طالبان سے متعلق امریکی ذرائع ابلاغ میں رپورٹ سے ایک ایسے وقت سامنے آئی ہیں جب رواں سال فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ میں طے پانے والے معاہدے پر عمل درآمد کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں اور بین الافغان مذاکرات کے آغاز کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں. بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس صورتحال میں طالبان سے متعلق امریکہ میں سامنے آنے والی رپورٹس نہ صرف افغان امن عمل کوششوں کو متاثر کر سکتی ہیں بلکہ اس کی وجہ سے امریکہ اور روس کے تعلقات بھی متاثر ہو سکتے ہیں.
تاہم افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی طاہر خان اس بات سے اتفاق نہیں کرتے.
میری نظر میں رپورٹس یہ آئی ہیں, یہ اس طرح ممکن ہے کہ مزید بھی رپورٹس آئے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ رپورٹس کوئی زیادہ اس پہ امپیکٹ کرے گا. اور آلریڈی چونکہ میکینزم طالبان اور نیچوں کا موجود ہے یہ چیزیں اس میں بھی ہوتی رہیں گی اور شاید اس وقت تک میری نظر میں امریکی طالبان کے جو عمل ہے ان کا جو ایک جو کر رہے ہیں ایکشن ہے ان سے کافی حد تک مطمئن نظر آتے ہیں.
یاد رہے رواں سال فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت امریکہ آئندہ 14 ماہ کے دوران افغانستان سے تمام امریکی اور اتحادی فوجیوں کے انخلاء کو مکمل کر لے گا اور اب تک امریکہ افغانستان میں تعینات اپنے کئی ہزار فوجیوں کو واپس بلا چکا ہے. اس معاہدے کے تحت طالبان نے یہ ضمانت دی تھی کہ وہ اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں کسی ایسے شدت پسند گروپ کو منظم ہونے کی اجازت نہیں دیں گے جو امریکہ سمیت کسی دوسرے ملک کے لیے خطرہ ہو. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اب پیش کرتے ہیں عالمی خبریں. سعودی عرب کی حکومت نے ایام حج کے دوران کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے پیش نظر عازمین حج کے لیے ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے. کاشف عوان تفصیل بتاتے ہیں.
سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق حج کے دوران عازمین کے اجتماع اور ملاقاتوں پر پابندی ہوگی. سعودی عرب نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ کرونا وائرس کے باعث اس بار صرف 1000 مقامی افراد کو ہی حج کی اجازت ہوگی. دنیا بھر سے لاکھوں عازمین ہر سال حج کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں. سعودی ریاست کے قیام کے بعد سے یہ پہلا موقع ہے کہ حج کو محدود کیا گیا ہے. 19 جولائی سے شروع ہونے والے حج کے لیے سعودی عرب کے سینٹر فار ڈیزیز پریونشن اینڈ کنٹرول نے پیر کو ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے جس کے مطابق عازمین کعبہ کو ہاتھ نہیں لگا سکیں گے اور حجر اسود کو چھونے پر بھی پابندی ہوگی. عازمین پر لازم ہوگا کہ وہ مناسک حج کی ادائیگی کے دوران ایک دوسرے سے کم از کم 1.5 میٹر کا فاصلہ رکھیں. ہدایت نامے کے مطابق عازمین نماز کی ادائیگی اور طواف کعبہ کے دوران بھی سماجی دوری کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے. ایام حج کے دوران منا, مزدلفہ اور عرفات میں صرف انہی افراد کو جانے کی اجازت ہوگی جن کے پاس پرمٹ ہوں گے. عازمین اور منتظمین کو مسجد الحرام کے علاوہ دیگر مقدس مقامات پر بھی ہر وقت ماسک پہننا لازم ہوگا. سعودی وزارت حج نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ بڑے اجتماع میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کو دیکھتے ہوئے حج کو محدود رکھا گیا ہے اور صرف مملکت میں موجود افراد کو ہی حج کی اجازت دی جائے گی. حکام کے مطابق 65 برس سے زائد عمر کے لوگ اس سال حج نہیں کر سکیں گے. سعودی حکومت کی جانب سے پہلے ہی ایسے اشارے مل رہے تھے کہ رواں برس حج محدود ہوگا. حکام نے مارچ میں ہی مسلم ملکوں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر حج انتظامات نہ کریں اور اس سلسلے میں ہوٹلوں کی بکنگ بھی نہ کی جائے.
اور اب کرونا وائرس کی تازہ ترین اعداد و شمار. بھارت آج پیر کے روز 23,000 نئے کیسز کے ساتھ کرونا وائرس کے کل مستند کیسز کے اعتبار سے روس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر آ گیا. اب صرف امریکہ اور برازیل میں بھارت سے زیادہ کیسز موجود ہیں. بھارت میں بین الاقوامی پروازوں کی آمد و رفت بدستور معطل ہے, تاہم حکومت معیشت کو دوبارہ فعال بنانے کی خاطر سیاحت کے شعبے کو مرحلہ وار کھول رہی ہے. بھارت کی سب سے زیادہ گنجان آباد ریاست اتر پردیش میں حکام نے کاروباروں, یادگاروں اور دیگر پرکشش مقامات پر لاک ڈاؤن کی پابندیاں دوبارہ نافذ کر دی ہیں جن میں تاج محل بھی شامل ہے. ضلع حکام نے ہندی زبان میں جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ کرونا وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے عوام کے مفاد میں تاج محل کو کھولنے کا فیصلہ فی الوقت مناسب نہیں. تاج محل اور آگرہ میں موجود دیگر سیاحتی مقامات مارچ سے بند ہیں. دنیا کے 32 ملکوں کے 239 سائنسدانوں کے ایک گروپ نے عالمی ادارہ صحت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے ہوا میں پھیلنے کے امکانات کے پیش نظر اپنی تبدیل شدہ ہدایات جاری کرے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس بات کے شواہد پائے گئے ہیں کہ کرونا وائرس ہوا میں موجود رہ سکتا ہے اور جو لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. آسٹریلیا میں حکام نے ملک کے 2 سب سے زیادہ گنجان آباد شہروں وکٹوریا اور نیو ساؤتھ ویلز میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد دوبارہ بڑھ جانے کے باعث ان شہروں کے درمیان سرحد کو بند کر دیا. یونان کا کہنا ہے کہ اس نے سربیا میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد بڑھنے کے باعث سربیا سے یونان کے سفر پر پابندی عائد کی ہے. ادھر اسپین کے شمال مغربی علاقوں میں بھی وائرس کے تیزی سے پھیلنے کے خدشات کے باعث لاک ڈاؤن کی پابندیاں ہفتے بھر سے جاری ہیں. اور امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں مقامی حکام نے حالیہ دنوں میں کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ میں انتہائی اضافے پر ایک بار پھر تشویش کا اظہار کیا ہے, اگرچہ صدر ٹرمپ نے اسے مکمل طور پر غیر مضر قرار دیتے ہوئے خدشات کو مسترد کیا ہے. ریاست ایریزونا کے شہر فینکس کی میئر کیٹ گلیگو نے اے بی سی نیوز کے پروگرام دس ویک میں بتایا کہ ہم نے کاروبار کھولنے میں جلدی کی, ہمیں ایک بحرانی صورتحال کا سامنا ہے اور 17 لاکھ آبادی کے شہر میں 59,000 افراد وائرس سے متاثر ہیں. امریکہ میں حالیہ دنوں میں وائرس سے متاثر طرح 50,000 نئے کیسز سامنے آئے اور انتہائی متاثرہ علاقوں میں وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے دوبارہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں. ہارورڈ گلوبل ہیلتھ انسٹیٹیوٹ کی ڈائریکٹر علی شاہ جھا نے فاکس نیوز سنڈے شو میں بتایا کہ انہیں امید ہے کہ 2021 کی ابتدا میں ویکسین کو تیار کر لیا جائے گا، لیکن جھا کا کہنا تھا کہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ویکسین تیار کرنے میں مزید ایک برس درکار ہوگا. امریکہ میں 4 جولائی کو یوم آزادی منایا جاتا ہے. اس مرتبہ یوم آزادی کے موقع پر تشدد کے واقعات میں ہلاکتوں کی بھی اطلاع ہے. تفصیل بیان کر رہے ہیں عدیل احمد.
امریکہ میں یوم آزادی کی تعطیلات کے دوران فائرنگ کے مختلف واقعات میں 2 کم عمر بچوں سمیت کم از کم 15 افراد ہلاک اور 60 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. حکام کے مطابق فائرنگ کے بیشتر واقعات آبادی کے اعتبار سے امریکہ کے تیسرے بڑے شہر شکاگو میں ہفتے اور اتوار کو پیش آئے. واضح رہے کہ امریکہ میں ہفتے کو یوم آزادی تھا، جس کے سلسلے میں ویکینڈ پر ملک بھر میں تقریبات منعقد کی گئیں. شکاگو میں پیش آنے والے فائرنگ کے واقعات میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہوئے. ہلاک ہونے والوں میں ایک 7 سالہ بچی اور ایک 9 عمر لڑکا بھی شامل ہیں. شہر میں فائرنگ کے واقعات میں 59 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. پولیس کے مطابق ہفتے کو شہر کے علاقے اینگل ووڈ میں 4 افراد نے ایک گلی میں موجود لوگوں پر فائرنگ کی، جس کی زد میں آ کر 2 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. واقعے میں زخمی ہونے والے 2 افراد اسپتال پہنچنے کے بعد دم توڑ گئے. ہلاک ہونے والوں میں ایک 14 سالہ لڑکا بھی شامل ہے. پولیس حکام کے مطابق واقعے میں 4 افراد زخمی بھی ہوئے، جبکہ حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. شکاگو میں فائرنگ کا ایک اور واقعہ آسٹن کے علاقے میں پیش آیا، جہاں حملہ آوروں نے ایک 7 سالہ بچی کو سر میں گولی مار کر قتل کر دیا. بچی اپنے گھر کے احاطے میں کھڑی تھی جب کار سوار حملہ آوروں نے اسے گولی ماری. شہر میں ہفتے اور اتوار کو فائرنگ کے دیگر واقعات میں 8 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوئے. ایک مقامی اخبار شکاگو سن ٹائمز نے پولیس حکام کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ زخمی ہونے والوں میں 7 بچے بھی شامل ہیں. دریں اثنا امریکی ریاست جنوبی کیرولائنا میں ایک نائٹ کلب میں فائرنگ سے 2 افراد ہلاک جبکہ 8 افراد زخمی ہو گئے ہیں. ریاست کی گرین ویل کاؤنٹی کے شیرف ہوبرٹ لوئس نے بتایا ہے کہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب 2 بجے کے وقت مسلح افراد نے ایک نائٹ کلب کے اندر فائرنگ کی. شیرف کے مطابق فائرنگ کے وقت کلب میں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی اور وہاں کوئی کانسرٹ جاری تھا. خیال رہے کہ جنوبی کیرولائنا امریکہ کی ان ریاستوں میں شامل ہے جہاں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے، جسے روکنے کے لیے ریاست میں بڑے اجتماعات اور 50 سے زائد افراد کے ایک جگہ جمع ہونے پر پابندی عائد ہے. لیکن حکام نے مقامی ذرائع ابلاغ کو بتایا ہے کہ جس کلب میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا وہاں فائرنگ کے وقت 200 کے قریب لوگ موجود تھے. جنوبی کیرولائنا کے گورنر ہینری میک ماسٹر نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ ریاست میں بڑے اجتماعات پر پابندی برقرار ہے اور جو نائٹ کلبز ان احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. فائرنگ کے واقعے میں اب تک کسی ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے. البتہ پولیس حکام نے خبر رسا ادارے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا ہے کہ انہیں 2 لوگوں پر شبہ ہے، لیکن ان افراد کے نام یا شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے. فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہونے والے 2 افراد میں سے ایک کی عمر 23 برس تھی اور دوسرے کی 51 برس تھی، جو اسی نائٹ کلب کا سیکیورٹی گارڈ تھا.
اور دنیا کے ایک اہم مالیاتی مرکز ہانگ کانگ میں سیکیورٹی کے ایک عامرانہ قانون کے نفاذ کے بعد ممتاز جمہوریت پسند مصنفین کی کتابیں شہر کی لائبریریوں اور کتابوں کی دکانوں سے غائب ہونا شروع ہو گئیں. جن مصنفین کی کتابیں اب دستیاب نہیں رہیں ان میں شہر کے ایک ممتاز سرگرم کارکن جوشوا وانگ اور ایک معروف جمہوریت پسند قانون ساز تانیہ چین شامل ہیں. بیجنگ کی جانب سے منگل کے روز قومی سلامتی کے ایک نئے قانون کے نفاذ کے بعد اس نیم خود مختار شہر کے نظم و نسق کو سن 1997 میں برطانیہ سے چین کو منتقلی کے بعد جس انداز میں چلایا جا رہا ہے، یہ اس میں ایک بنیادی تبدیلی ہے. انسانی حقوق کے گروپ اور قانونی پہلوؤں پر نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ نئے قانون کے الفاظ جنہیں نفاذ تک خفیہ رکھا گیا، کچھ سیاسی نظریات کو خلاف قانون قرار دیا ہے، چاہے اس کا اظہار پر عام طریقے سے ہی کیوں نہ کیا جائے. آزادی یا وسیع تر خود مختاری کے مطالبات کو پھیلانے پر قانون سازی کے تحت بظاہر پابندی لگ گئی ہے. قانون کی ایک اور مبہم شکل میں چین اور ہانگ کانگ کی حکومت کے خلاف نفرت کے اظہار پر بھی پابندی لگائی گئی ہے. چین کے حکمران اپنی سرزمین پر مخالفین کو کچلنے کے لیے اسی جیسے قومی سلامتی کے قانون کا اطلاق کرتے ہیں. لائبریریوں سے کتابیں اٹھائے جانے اور قومی سلامتی کے سخت تر قانون کے نفاذ کے بعد اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آیا تعلیمی اداروں میں درس و تدریس کا آزادانہ ماحول برقرار رہ سکے گا. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں، لیکن ابھی ایک چھوٹے سے مختصر وقفے کے بعد واپس آئیں گے اور آپ کے لیے مزید رپورٹیں پیش کریں گے، تفصیلی اور تجزیاتی رپورٹیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹ پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. خبروں کے بعد پیش خدمت ہے تجزیاتی رپورٹیں. امریکہ میں تارکین وطن نہ صرف اپنی زندگی بہتر بناتے ہیں بلکہ امریکی معیشت میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں, اور اس کی گنجائش امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز نے خود چھوڑی ہے. اس بارے میں ماہرین کیا کہتے ہیں, آئیے سنتے ہیں مدثرہ منظر کی رپورٹ میں.
امریکہ کا یوم آزادی کرونا وائرس کی وبا کے دوران ایک بڑے ملک کی بڑی آبادی کے لیے حوصلے اور ضبط کا پیغام ہے. امریکہ وہ ملک ہے جہاں دنیا بھر سے آئے لوگوں کی اکثریت نے زندگی کی بہتر تصویر دیکھی. اسے بہتر مواقع کی سرزمین کہا گیا, ایک ایسا ملک جہاں دنیا بھر کے رنگ و نسل کا امتزاج موجود ہے, اور جہاں روزگار کے مواقع ہر اس شخص کے لیے موجود ہیں جو اہلیت رکھتا ہے, آگے بڑھنا چاہتا ہے اور قانونی طور پر اس سرزمین پر موجود ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اس سے مکمل اتفاق نہ ہو اور ان کا تجربہ مختلف ہو, تو ڈاکٹر زاہد بخاری کہتے ہیں کہ ایسا ہونا ممکن ہے. ڈاکٹر زاہد بخاری امریکہ کی جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے سابق پروفیسر اور سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز نے خود اسے ایک امپرفیکٹ یونین قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اس میں خامیاں موجود ہیں, اور وہ خامیاں آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں.
میرا خیال ہے امریکہ کا جو فاؤنڈنگ فادر نے بنایا انہیں بھی اندازہ تھا کہ یہ شروع میں انہوں نے کہا کہ یہاں لیبرٹی بھی ہوگی, یہاں پہ اپرچونیٹی بھی ہوگی, یہاں پہ یہ سب چیزیں ملیں گی, اور اس طرح کا نظام بنایا انہوں نے, اور خود انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ یہ ابھی امپرفیکٹ یونین ہے, ہم اس کو پرفیکٹ بنانا چاہتے ہیں, تو انہوں نے اس کو تسلیم کیا. تو وہی چیز ابھی تک آ رہی ہے کہ یہاں مختلف گروپس آتے ہیں, امیگرینٹس آتے ہیں, ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن ان کو اتنے مواقع ملتے ہیں انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی ان سارے گروپس کو, کہ وہ یہاں پہ ان کو جو اپرچونیٹی مل رہی ہیں, جو سول لبرٹیز ہیں, جو ان کو قانون کی حکمرانی ہے, اور اس میں جو دوسرے گروپس نے بھی کام کیا اسے سیکھتے ہوئے وہ بہت آگے جا سکتے ہیں. اور یہاں اتنی مثالیں ہیں, یعنی ہر جو مختلف مائنورٹیز آئی ہیں ان کی, تو یہ یقیناً ایک طرف مشکلات بھی ہیں, ایک طرف ریسزم بھی ہے جسے آج کل بھی بہت بات چل رہی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو امریکہ کی خوبی یہ ہے کہ نظام میں ایسی لچک ہے کہ وہ نئے گروپس کو وہ اپنے اندر سموتا بھی ہے اور ان کو آگے بھی جانے کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے.
شکاگو اسٹیٹ یونیورسٹی میں مارکیٹنگ اور انٹرنیشنل بزنس کے پروفیسر ڈاکٹر ظفر بخاری کہتے ہیں کہ امریکہ اگر تارکین وطن کو زندگی کے بہتر مواقع دیتا ہے تو دنیا بھر سے آئے لوگ اپنی قابلیت اور صلاحیتوں سے اس ملک کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں.
جو اچھی چیزیں دیتا ہے وہی دیتا ہے, کہ جب آپ امریکہ میں 20 سال 35 سال 40 سال جتنے عرصہ بھی اگر آپ جاب کر لیں یا آپ بزنس کر لیں اور کچھ کر لیں, اور اگر آپ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کریں اور ان گائیڈ لائنس کو فالو کریں, تو آپ کو نہ صرف سوشل سیکورٹی ایک اچھی پینشن کی صورت میں مل سکتی ہے, بلکہ آپ کو ایک طریقے سے یہ ہے اگر آپ اپنا ایک پرسنل پورٹ فولیو بھی کریٹ کر لیتے ہیں پینشن کا, تو آپ وہ بھی. تو
دنیا کی اس سب سے بڑی معیشت میں جہاں کاروبار کے مواقع موجود ہیں, وہیں ایک عام شہری خواہ اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو, امریکی شہریت رکھتا ہے تو اسے ہر شہری آزادی اور تمام شہری حقوق بھی حاصل ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر زاہد بخاری کہتے ہیں آزادی اظہار کے بعد امریکی مسلمانوں نے سب سے زیادہ سہولت آزادی مذہب میں محسوس کی ہے.
تو اس لحاظ سے ہر گروپ کے لیے جو یہاں کی جو بات سمجھنے کی ہے کہ نظام ایسا ہے کہ جس میں جو ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ جیسے مسلمان بھی کہ وہ یعنی ایک طرف وہ یعنی سویٹ ڈریمز میں بھی ہیں اور نائٹ میئرز میں بھی ان کو ساتھ گزارا کرتے ہیں, لیکن بارہ مواقع ہیں, مسجدیں ہیں, مواقع ادارے ہیں, افراد کو آگے بڑھنے کا ہے, ان کو اپنے جو ان کا فیلڈ ہے اس میں اپنے آپ کو منوانے کا ہے, یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ موجود ہیں یہاں پہ, جو شاید اپنے بیک ہوم اتنی میسر نہ تھی.
ڈاکٹر زاہد بخاری کہتے ہیں وہ 1983 میں امریکہ آئے تھے اور یہیں انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی, مختلف یونیورسٹیوں میں پروفیسر بھی رہے اور مسلمانوں کے بہت سے سینٹرز کے ڈائریکٹر بھی رہے اور آج بھی ہیں. اور اس دوران انہوں نے مختلف ادوار دیکھے جن میں ایک دور 9/11 کے بعد کا بھی تھا.
سپٹمبر 11 کے بعد ایک بہت ہی ایسا مسئلہ آیا, کئی سال ایسے گزرے ہیں کہ جس میں ایف بی آئی بھی پیچھے ہے, پولیس بھی پیچھے ہے, جس میں قوانین بھی ایسے بن رہے ہیں, پیٹریوٹک ایکٹ بنا, بڑے بے شمار لوگوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, بے شمار لوگوں کو جانا بھی پڑا. لیکن اگر آپ پچھلے 19-20 سال کا جائزہ لے لیں تو آپ کو مساجد کی تعداد میں بھی گروتھ نظر آئے گی, آپ کو مساجد میں جانے والوں کی تعداد میں بھی گروتھ نظر آئے گی, آپ کو مسلمان اداروں میں بھی آئے گی. پابندیاں بھی لگی ہیں بلا شبہ, کئی ادارے ریلیف کے بند ہو گئے ہیں, ان کو ضبط کر لیا گیا, رقم ضبط کر لی گئی, لوگ جیلوں میں ہیں, تو اس پہ بھی سٹرگل جاری ہے. لیکن بعد میں دوسرے ریلیف کے ادارے بن بھی رہے ہیں, یہاں پہ کام بھی کر رہے ہیں, ان کا فوکس بھی اور زیادہ بہتر ہو رہا ہے, پولیٹیکل انوالومنٹ بھی بڑھ رہی ہے, اور مسلمانوں نے میرا خیال ہے پچھلے 20 سال میں جو سیاسی سفر ہے وہ 40-50 سال کا طے کر لیا ہے.
نسلی امتیاز کے خلاف امریکہ میں حالیہ تحریک کے بارے میں ڈاکٹر زاہد بخاری کا کہنا ہے کہ یہ امریکی نظام کی خوبصورتی ہے کہ یہاں ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں صرف مقامی امریکی ہی نہیں بلکہ ان میں دیگر ملکوں سے یہاں آ کر آباد ہونے والے بھی شامل ہوتے ہیں, اور اسی طرح نسلی امتیاز کے خلاف تحریک میں مسلمان بھی شامل ہیں. شکاگو یونیورسٹی کے ڈاکٹر ظفر بخاری کہتے ہیں کہ امریکہ کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ یہاں کی حکومت کو بزنس فرینڈلی کہا جاتا ہے. انہوں نے بتایا کہ 1980 میں وہ اسکالرشپ پر امریکہ آئے تھے, پھر یہیں ایم بی اے اور ڈاکٹریٹ کی, اور اب ایک عرصے سے شکاگو یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں امریکہ میں اگر کوئی بہتر مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے امریکہ آ کر تعلیم ضرور حاصل کرنی چاہیے. انہوں نے بتایا کہ امریکہ کی معیشت ایسی ہے کہ دیگر ممالک نے اس کے ماڈل کو اپنا کر اپنی معیشت کو بہتر بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی معیشت میں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وبا جیسے مقتوش حالات میں بھی یہاں جون کے مہینے میں 4.8 million ملازمتیں پیدا ہوئی ہیں.
ابھی جو رپورٹ آئی ہے کل یو ایس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹسٹکس کی, اس میں امریکہ میں تقریباً کوئی 4.8 million نئی جابس کریٹ ہوئی ہیں صرف جون 2020 میں.
امریکہ ایک بڑا ملک ہے, دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور انتہائی مضبوط جمہوریت, پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو شکایت پیدا ہو جاتی ہے, مگر یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ کوئی طوفان آئے یا زلزلہ امریکہ امداد ضرور روانہ کرتا ہے. کرونا وائرس کی اس وبا میں بھی اس نے دیگر ملکوں کو امداد کی پیشکش کی ہے. ڈاکٹر ظفر بخاری کہتے ہیں لوگ امریکہ کو اس کی خارجہ پالیسی کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں.
ان پالیسیز کا ایفیکٹ جو ہے وہ ایک عام آدمی تک بہت آسانی سے پہنچ جاتا ہے.
یہی سمرات ہیں جن کے حصول کے لیے لوگ دنیا بھر سے امریکہ آنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہاں وہ مشکلات کا سامنا کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں, قانون کی پابندی بھی کرتے ہیں اور محنت بھی. اور ہمارے ماہرین کہتے ہیں کہ امریکہ کا سسٹم آف گورننس دنیا بھر کے ملکوں کے لیے ایک مثال ہے.
سسٹم آف گورننس جو ہے نا, اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ. اگر آپ کا گورننس سسٹم جو ہے وہ اگر سپورٹ نہیں کر رہا ہے آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ کو, تو چاہے آپ اس سسٹم آف گورننس میں ہزار سال گزار دیں, آپ ہزار سال کی ترقی نہیں کر سکیں گے. آپ کو وہ سسٹم دیکھنا ہے
جو یہاں آ کر بسنے والوں کو بھی ثمر بار کرتا ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں نئے سال کا بجٹ آنے کے بعد لوگوں کو کتنا ریلیف ملا ہے, مہنگائی کم ہوئی ہے یا زیادہ؟ عام آدمی, تاجر, ماہرین معاشیات اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور اس کے حکومت پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے اس بارے میں انجمن تاجران پاکستان کے صدر اجمل بلوچ, سابق عبوری وزیر خزانہ اور ماہر معاشیات ڈاکٹر سلمان شاہ اور سیاسی تجزیہ کار سلمان عابد سے گفتگو کی ہے. اجمل بلوچ نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا اس بجٹ میں عام آدمی کو ریلیف ملا ہے, کہتے ہیں
نہیں سر, ابھی تک کوئی ایسا خاطر خواہ کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. دیکھیں بجٹ میں یہی ہے کہ نیا ٹیکس کوئی نہیں لگایا گیا ہے, لیکن ٹیکس کہاں سے دیں؟ جب سیل ہی نہیں ہوگی تو ٹیکس کہاں سے آئے گا؟ اس وقت تاجر مشکل میں آئے, اس کو اپنے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو رہے ہیں. بجٹ کی وجہ سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی ریلیف عام آدمی کو ملا ہو, عام آدمی کو کیسے ملنا تھا؟ پیٹرول ایک دم 25 روپے پڑ گیا, آپ کے علم میں ہے. عام آدمی کا ریلیف تو سارا ہی چلا گیا, واپس چلا گیا. لیکن جہاں تاجر کی بات ہے تو تاجر کو اس بجٹ میں کوئی ایسا ریلیف نہیں ملا ہے, کوئی پیکج نہیں ملا.
اچھا, شکریہ اجمل بلو صاحب آپ کا. اس وقت تو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, جو کہ پاکستان کے سابق وزیر خزانہ ہیں اور ایک معروف ماہر معاشیات ہیں. شاہ صاحب, یہ بتائیے بجٹ کے بعد عام آدمی کو کوئی ریلیف ملا ہے آپ کے خیال میں یا یہ کہ حالات اور مشکل ہو گئے ہیں؟
دیکھیں ملا جلا کام ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ تو ریلیف ڈیفینیٹلی بجٹ میں دیا گیا ہے. احساس پروگرام ہے جس کے تحت جو ایسے افراد ہیں جن کی آمدن بہت کم ہے ان کو اس کی تقویت کے طور پہ اچھا خاصا بڑا رقم ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جس طرح سے اکنامک ڈسرپشن وغیرہ ہوئی ہے اس سے اکنامک جو مسئلے ہیں وہ خاصے بڑھ دی گئے ہیں. اور تیسری چیز جو بالکل آپ کو نوٹ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک آئی ایم ایف پروگرام میں بھی ہے, اور آئی ایم ایف پروگرام میں ایک خاصا سخت پروگرام ہے جس کے وجہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا پاکستان کے اوپر قرضوں کا پہاڑ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت بڑا ہے. تو بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسس کے تحت آئی ایم ایف کا ایک پروگرام چل رہا ہے, جو ایڈجسٹمنٹس اس کے تحت ہیں وہ بہت مشکل ہیں اور عوام پہ اس کا خاصا بڑا امپیکٹ ہے. سو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بجٹ جو ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے مناسب ہے کہ آپ کے پاس اس قسم کی فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں کہ آپ بہت بڑا کوئی فسکل سٹیمولس دے سکیں جیسے امریکہ میں ہے یا برطانیہ میں ہے یا بہت سے ممالک نے بہت بڑے بڑے فسکل سٹیمولس دیے ہیں. وہ جو ہے لگژری پاکستان کے پاس نہیں ہے کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت ہمیں قرضہ ہم نہیں لے سکتے, ڈیفیسٹ نہیں ہم بڑھا سکتے.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. سامعین اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب سلمان عابد صاحب, ممتاز سیاسی تجزیہ کار ہیں. سلمان عابد صاحب جی بتائیے کہ بجٹ آنے کے بعد بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عام آدمی کو جو ریلیف ہو متوقع تھا وہ نہیں مل سکا, اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز آپ کیا دیکھتے ہیں؟
تو کووڈ 19 کو اگر ہم دیکھیں اس کے بعد ایک تو پہلے اس طرح کی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں کی جا رہی تھی کہ یہ جو بجٹ ہے یہ عام آدمی کو کوئی بہت بڑا ریلیف دے سکے گا. اب لیکن اس کا امپیکٹ اگر ہم دیکھیں جو موجودہ بجٹ آیا ہے تو اس کا سب سے بڑا بوجھ بھی عام آدمی کے اوپر پڑا ہے. نمبر ایک, اس وقت کہا جاتا ہے کہ 70 لاکھ کے قریب لوگ جو ہے اس کرونا وائرس کے ساتھ جو ہے نا پاکستان میں بے روزگار ہوں گے. کوئی 10 سے 15 لاکھ لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ واپس بے روزگار ہو کے پاکستان آ رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا معاشی ریپ جسے کہتے ہیں نا بونچھال, وہ پاکستان کے اندر تو بے روزگاری کے کانٹیکسٹ میں پیدا ہو رہا ہے. جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ حکومت کس طرح سے ان بے روزگار لوگوں کو دوبارہ روزگار کی طرف لا سکے گی. اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے روزگار میں لگے ہوئے تھے اور اب بے روزگار ہوئے ہیں, پہلا چیلنج. دوسرے نمبر پہ جو آپ کے ہاں خاص طور پہ جو مہنگائی کا معاملہ ہے, اور مہنگائی میں بھی دیکھیے 3-4 چیزیں جو ہے بنیادی چیزیں ہیں, اس میں خاص طور پہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ, گیس کی قیمتوں میں اضافہ, پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ, اور یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی, اور جس کا میڈیسن کے اندر قیمتوں میں اضافہ, یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا براہ راست امپیکٹ جو ہے وہ عام آدمی کے اوپر پڑتا ہے. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سبسڈیز دیں گے. اب جو بجٹس آ رہے ہیں اس میں آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سبسڈیز کے کانٹیکٹس ہیں وہ بھی ویک ہوتے جا رہے ہیں. حکومتیں اس پوزیشن پہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو بہت زیادہ سبسڈیز دے سکیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن یہ ہیں کہ لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ حکومت ہمیں معاشی ریلیف دینے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے, اور حکومت کے پاس کوئی ایسے معاشی پیکیجز نہیں ہیں جس سے عام طور پہ لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. لوگوں کے اندر ایک معاشی فرسٹریشن جو ہے, بے چینی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اچھا اب اگر یہ معاشی بے چینی موجود رہتی ہے تو عمومی طور پر اس کا تاثر یہ ابھرتا ہے کہ حکومت معاشی میدان میں ناکام ہو گئی ہے اور لوگوں کو ریلیف دینے میں ناکام ہوئی ہے. تو اس سے عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اور ان کی حکومت کی جو پاپولیرٹی ہے وہ بھی ویک ہوگی, اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں اب ایک متبادل کی تلاش کرنی ہے.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب. ہمارے پاس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور آخر میں کھیلوں کی کچھ خبریں.
وسیم صدیقی سے.
بھارت کے کرکٹ بورڈ نے قومی ٹیم کے کپتان وراٹ کوہلی کی بیک وقت دو عہدوں پر تعیناتی کے خلاف شکایت پر تحقیقات شروع کر دی ہیں. شکایت کنندہ کا کہنا ہے کہ دو عہدوں پر تعیناتی مفادات کا ٹکراؤ اور بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا یعنی بی سی سی آئی کے آئین کے خلاف ورزی ہے. کپتان وراٹ کوہلی کے خلاف شکایت مدھیہ پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن کے تا حیات رکن سنجیو گپتا نے بی سی سی آئی کے افسر برائے ضابطہ اخلاق جسٹس ریٹائرڈ ڈی کے جین اور بورڈ کے اعلیٰ عہدیداروں کے نام جمع کرائی تھی. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ کوہلی بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان اور ایک ٹیلنٹ مینجمنٹ کمپنی کے شریک ڈائریکٹر ہیں. یاد رہے کہ مذکورہ قانون بورڈ سے وابستہ ایک شخص کو متعدد عہدوں پر فائز ہونے سے روکتا ہے. درخواست گزار کا موقف ہے کہ وراٹ کوہلی کو فوری طور پر کسی ایک عہدے سے دستبردار ہو جانا چاہیے.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جلانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان